أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم.
تلاوت کردہ سورة البقرہ کے 35 رکوع کی آیات نمبر 258 تا 260 کا ترجمہ اس طرح ہے. اے پیغمبر، کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں محض اس سبب سے حجت کی کہ اللہ نے ان کو اقتدار عطا فرمایا، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے اور موت دیتا ہے. وہ بولا کہ میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں. ابراہیم نے کہا ایسا ہے تو سورج کو اللہ تعالی مشرق کی طرف سے لے آتا ہے، تو اس کو مغرب کی طرف سے نکال دے، تو وہ گھمنڈی کافر یعنی نمرود ہکا بکا ہو کر رہ گیا. اور اللہ تعالی ظالم لوگوں کو ہدایت پانے کی توفیق عطا نہیں فرماتا. یا پھر اسی طرح اس شخص کی حالت پر غور نہیں کیا جو ایسی بستی پر سے گزرا تھا جس کی گری ہوئی چھتوں پر در و دیوار بھی گر پڑے تھے. اس نے کہا کہ بھلا اللہ تعالیٰ کس طرح اس کے فنا ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا؟ بس اللہ تعالیٰ نے خود اسی پر 100 سال تک موت طاری کر دی، پھر اس کو اٹھایا، پوچھا کتنی مدت ایسے رہے؟ کہا ایک دن تک یا ایک دن کا کچھ حصہ. ارشاد ہوا نہیں بلکہ 100 برس تک تم ایسے رہے. پس اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کی طرف دیکھو، ان پر کئی برس گزرنے کے باوجود کوئی خرابی ظاہر نہ ہوئی، اور تمہاری سواری کے گدھے پر بھی نظر ڈالو کہ اس کا انجر پنجر بوسیدہ ہو چکا. یہ اس لیے کیا گیا کہ تمہیں لوگوں کے لیے حق کی ایک نشانی بنا دی. اور اب ہڈیوں کو دیکھو کس طرح ہم ڈھانچہ کھڑا کرتے ہیں، پھر اس پر گوشت چڑھاتے ہیں. پر جب اس پر تمام حقیقت کھل گئی تو کہنے لگا، میں یقین کے ساتھ جان گیا کہ بے شک اللہ ہر بات پر قادر ہے. اور غور کرو کہ جب ابراہیم نے کہا تھا اے پروردگار مجھے دکھا دیجئے کہ آپ مردوں کو زندہ کیسا کریں گے، اللہ نے پوچھا تم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے؟ بولے ایمان تو ہے، لیکن یہ اس لیے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے. ارشاد ہوا اچھا تو چلو 4 پرندے پکڑ لو اور انہیں اپنے پاس رکھ کر مانوس کر لو، پھر ان کے ٹکڑے کر کے ہر پہاڑی پر ایک حصہ رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ تمہاری آواز سنتے ہی اڑتے ہوئے چلے آئیں گے. اور جان رکھو بے شک اللہ سب پر غالب اور بہت حکمت والا ہے. تلاوت کردہ سورۃ البقرہ کے 35 رکوع کی تفسیر اس طرح ہے.
ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك
اے پیغمبر کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں محض اس سبب سے حجت کی کہ اللہ نے ان کو اقتدار عطا فرمایا. گزشتہ آیات میں اس بات کی وضاحت کے لیے کہ اشاعت اسلام کا ذریعہ ایک ہی ہے اور وہ دعوت و تبلیغ اور تلقین و ہدایت ہے، نہ کہ جبر و تشدد اور جنگ و جدال کی راہ. چنانچہ اسی بات کو مؤثر انداز میں پیش کرنے کے لیے تین واقعات مثال کے طور پر پیش کیے جا رہے ہیں. اس آیت میں پہلی مثال کے طور پر دعوت و تبلیغ کی تاثیر اور فتح مندی کی وضاحت کے لیے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوات والسلام کا واقعہ پیش فرماتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے ملک میں جہاں ان کا کوئی ساتھی نہ تھا اور ایک ایسے بادشاہ کے سامنے جو اپنے زمانے کا زبردست سرکش اور مغرور انسان تھا، تنے تنہا دعوت و تبلیغ حق کا للہ جذبہ لے کر کھڑے ہو گئے، مفوضہ فرض انجام دیا اور فتح مند ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بابل کا بادشاہ نمرود تھا. حضرت مجاہد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں مشرق و مغرب کی سلطنت رکھنے والے چار بادشاہ ہوئے ہیں جن میں نمرود بھی ہے. بادشاہی کا اس کا ایسا گھمنڈ تھا کہ اس نے خدا کے وجود سے انکار کر دیا اور لوگوں کو حکم دے دیا کہ وہ اسی کو اپنا خدا مانے اور اسی کو سجدہ کرے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید پرستی کی شہرت اس کے کانوں تک پہنچی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے سامنے طلب کیا اور ان سے اللہ تعالی کے وجود کے بارے میں سوال کیا کہ تمہارا پروردگار کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے. نمرود نے کہا کہ یہ تو میں کرتا ہوں، جس کو چاہوں قتل کرا دوں اور جس کو چاہوں زندہ رہنے دوں. چنانچہ کن ذہن نمرود نے دو آدمیوں کو بلوایا جن میں سے ایک قصوروار تھا اور دوسرا بے قصور. اس نے بے قصور کو مار ڈالا اور قصوروار کو چھوڑ دیا. داعی حق کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ مخاطب کو دلیلوں کے الجھاؤں میں پھنسا دے یا کسی خاص دلیل پر اڑ کر اس کا ناطقہ بند کر دے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح مخاطب کے دل میں سچائی اتار دے. جب اس بے وقوف نے زندہ کرنے اور مارنے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہی کو نہیں سمجھا اور پہلی دلیل کی تہ تک اس کا دماغ پہنچ نہیں سکا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً دوسری دلیل اس کے سامنے پیش کر دی جو اس کی دماغی استعداد کے ٹھیک ٹھیک مطابق تھی. نتیجہ یہ نکلا کہ تیر نشانے پر لگ گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے کہ سورج کو حکم دے دیا ہے کہ وہ مشرق کی طرف سے نکلا کرے، چنانچہ وہ نکل رہا ہے. اگر تجھے بھی خدائی کا دعویٰ ہے تو سورج کو مغرب کی طرف سے نکال کر بتا دے. یہ سن کر نمرود ہکا بکا اور لاجواب ہو گیا اور انکار و سرکشی کا دم خم باقی نہ رہا اور اللہ تعالی کی حجت اس پر پوری ہو گئی. لیکن چونکہ اسے ہدایت و معزت نصیب نہ تھی اس لیے ہدایت یافتہ نہ ہو سکا. اور واقعہ یہ ہے کہ ایسے بدوضع لوگوں کے حق میں اللہ تعالی بھی کسی دلیل اور حجت سے استفادے کی ان کی صلاحیت کو مفقود کر دیتا ہے. کسی بھی معقول دلیل سے ان کے دل و دماغ سیری نہیں پاتے.
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها،
يا یا پھر اسی طرح اس شخص کی حالت پر غور نہیں کیا جو ایسی بستی پر سے گزرا تھا جس کی گری ہوئی چھتوں پر در و دیوار بھی گرے پڑے تھے. اس آیت میں دوسرا واقعہ جو حضرت عزیر علیہ السلام سے متعلق بیان ہو رہا ہے جس میں بنی اسرائیل کے ان ایام و وقائع کی طرف اشارہ ہے جبکہ بیت المقدس بالکل ویران و منہدم ہو گیا تھا اور یہودیوں کی قومیت اس طرح پامال ہو گئی تھی کہ ہیکل کی دوبارہ تعمیر کا وہم و گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. اس وقت مشیت الہی سے ایسا ہوا کہ وقت کے سب سے بڑے تین شہنشاہوں کے دل بنی اسرائیل کے تین نبیوں کی دعوت سے مسخر ہو گئے اور بغیر اس کے کہ تاج و تخت اور لشکر و اسلحہ میں سے کوئی چیز بھی انہیں حاصل ہو خود بخود ان کے مردہ شہر مردہ ہیکل اور مردہ جماعت کی دوبارہ زندگی کا سامان ہو گیا. جن بادشاہوں کے قلب انبیاء بنی اسرائیل کی داعیانہ زندگی سے مسخر ہوئے وہ سائرس دارا اور ارتخش ہیں اور جن انبیاء کرام نے انہیں مسخر کیا وہ دانیال حجی اور عزیر ہیں علیہم السلام. انہی میں سے حضرت عزیر علیہ السلام سے یہ معاملہ پیش آیا ہے. الحاصل مفسرین اس واقعے کی تفصیل اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی بہت نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو جو بابل کا کافر بادشاہ تھا ان پر مسلط کر دیا. بخت نصر نے 600,000 کے قریب فوج ساتھ لے کر ملک شام پر حملہ کیا اور شہر یروشلم یعنی بیت المقدس کو جلا کر تباہ کر دیا. نیز تورات اور دوسری مذہبی کتابوں کو بھی جلا کر خاک کر دیا. ہزاروں یہودیوں کو قتل کر ڈالا. ہزاروں کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ بابل لے گیا. جب اس ویران تہ و بالا بستی پر حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا تو نہایت افسوس کے ساتھ کہا اللہ اس ویران بستی کو کیسے آباد کرے گا. پھر وہ اپنے گدھے کو زیتون کے درخت سے باندھ کر اور کھانا درخت کی شاخ پر لٹکا کر سو گئے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا عجیب و غریب تماشا دکھایا اور وہیں ان کی روح قبض کر لی گئی اور ان کی سواری کا گدھا بھی مر گیا. 100 سال تک وہ اسی حال میں پڑے رہے. اس مدت مدید میں بابل کا بادشاہ بخت نصر بھی نمرود کی طرح ذلت کی موت مر گیا اور اس کا سارا ملک شہنشاہ ایران کے زیر تصرف ہو گیا. شہنشاہ ایران نے یہودیوں پر ترس کھا کر ان کو آزاد کر دیا. یہودیوں نے بیت المقدس دوبارہ آباد کیا اور ہیکل تعمیر کیا. پھر سے پہلی جیسی رونق اور چہل پہل ہو گئی. اس کے 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا اور روح سب سے پہلے آنکھوں میں آئی تاکہ جی اٹھنا خود دیکھ سکے. جب سارے بدن میں روح پھونک دی گئی تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھا کہ کم لبستا، تم کتنی دیر اس حالت میں رہے؟ عرض کیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کچھ کم. کیونکہ جب حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کی گئی تھی تو صبح کا وقت تھا اور 100 سال کے بعد جب زندہ ہوئے تو عصر کا وقت. ارشاد خداوندی ہوا، نہیں ایسا نہیں بلکہ 100 سال کا عرصہ گزرا. ذرا اپنے توشے کے کھانے کو دیکھو کہ مکمل 100 سال پڑے رہنے کے باوجود اس میں کوئی تغیر نہیں ہوا. یہ کھانے پینے کی چیزیں انگور انجیر اور شیرہ تھا. نہ انگور کھٹے ہوئے اور نہ انجیر خراب ہوئے اور نہ تو شیرہ بگڑا. لیکن اپنی سواری کے گدھے کو دیکھو کہ اس کا جسم گل سڑ کر اس کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں. اور پھر ہماری قدرت کا اندازہ کرو کہ جس چیز کو ہم نے چاہا کہ محفوظ رہے تو 100 سال کے اس طویل عرصے میں کسی قسم کے تغیر کے بغیر صحیح و سالم رہی. اور جس چیز کے تعلق سے ارادہ کیا کہ اس کا جسم گل سڑ جائے تو وہ گل سڑ گیا. فرمایا دیکھو کس طرح ہم ان ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا کر کھڑا کر دیتے ہیں اور اس ڈھانچے پر گوشت پوس چڑھا کر اس کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں. چنانچہ ان کے دیکھتے دیکھتے گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا. پھر انہوں نے شہر کو دیکھا, وہ بھی آباد اور بارونق ہے. یہ تمام کیفیت دیکھ کر انہوں نے کہا کہ مجھے پورا پورا یقین ہو گیا ہے مردوں کو جلانا اور تباہ شدہ شہروں کو دوبارہ آباد کرنا وغیرہ یہ سب کچھ اللہ تعالی کے لیے بہت آسان ہے, اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قدرت کاملہ رکھتا ہے. اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام یہاں سے اٹھ کر شہر کا رخ کیے تو وہاں لوگوں نے ان کو نہ پہچانا کیونکہ ان کے ساتھی اور پہچاننے والے سب مر چکے تھے. جب انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا اور تورات جو ان کو زبانی یاد تھی پڑھ کر سنائی تب لوگوں نے ان کی بات کا یقین کیا.
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى.
اور غور کرو کہ جب ابراہیم نے کہا تھا اے پروردگار مجھے دکھا دیجئے کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے. اس آیت میں تیسرا واقعہ جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے متعلق ہے بیان ہو رہا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مردہ زندہ ہونے کا یقین تو تھا لیکن مشاہدہ کر کے عین الیقین جو چاہتے تھے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت, علم و فکر, عقل و شعور, طلب و جستجوئے حق کا طبعی ذوق عطا فرمایا تھا. وہ ہر شے کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کو اپنی زندگی کا خاص مقصد سمجھتے تھے تاکہ اس کے ذریعے اللہ واحد و لا شریک لہو کی ہستی, اس کی وحدانیت, اس کی معرفت اور اس کی قدرت کاملہ کے متعلق علم الیقین کے بعد حق الیقین حاصل کر سکے. باپ آذر, گمراہ قوم اور بادشاہ وقت نمرود کے ساتھ مناظروں کے ساتھ اور گفتگو میں ان کے اس طبعی ذوق کا خوب پتہ چلتا ہے. دعوت و تبلیغ کے انہی ایام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حیات بعد الموت یعنی مرنے کے بعد جی اٹھنے کے متعلق اللہ جل شانہ سے یہ سوال کیا کہ وہ کس طرح دوبارہ زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اے ابراہیم کیا تم کو اس پر یقین و ایمان نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جواب دیا کہ کیوں نہیں, میں بلا تردد اس پر ایمان رکھتا ہوں, البتہ چاہتا ہوں کہ قلب کو وہ کیفیت محسوس ہو جائے جو آنکھوں سے دیکھنے پر حاصل ہوتی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال دراصل آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے متعلق تھا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کی کیا صورت ہوگی. چونکہ یہ مسئلہ عقیدے سے بھی وابستہ تھا اور ہر ملت میں ہر نبی نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی تلقین کی ہے, اور اس ملت میں بھی عقید آخرت کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے اللہ اور اس کے صفات پر ایمان لانے کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے اول العزم رسول جو اس عقیدے کے مبلغ بھی ہیں کسی شک و شبے کی وجہ سے یہ مشاہدہ کرنا نہیں چاہتے تھے کہ موت کے بعد حیات کیوں کر ہوگی, بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرنا اپنے طبعی ذوق اور رجحان جستجو حق کے ذمن میں تھا. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے ابراہیم کیا تم کو یقین نہیں, جواب میں فوراً ہی عرض کیا کیوں نہیں, ضرور ہے. مقصود صرف یہ تھا کہ علم و یقین کے باوجود حقیقت اور مشاہدہ بھی ظاہر ہو جائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درخواست قبول فرما لی اور حیات بعد الممات یعنی موت کے بعد حیات کا مشاہدہ کروایا. معلوم ہوا کہ سوال دراصل عینی مشاہدے کا تھا جو علم و یقین کے خلاف نہیں ہوا کرتا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ خدایا آپ مجھے دکھا دیجئے کہ آپ کس طرح مردوں کو زندہ کریں گے. ارشاد خداوندی ہوا کہ چار پرند لو اور ان کو اپنے ساتھ ہلا لو, پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو اور ایک ایک ٹکڑا چار پہاڑوں پر رکھ دو, پھر ان پرندوں کو آواز دو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی کے ارشاد کے مطابق چار پرند, مور, مرغ, کوا, کبوتر لے کر ان کو اپنے ساتھ ہلا لیا. پھر چاروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک پہاڑ پر چاروں کے پیر, دوسرے پہاڑ پر پر, تیسرے پر دھڑ اور چوتھے پر سر رکھ دیے. پھر انہوں نے یکے بعد دیگرے ہر ایک پرند کا نام لے کر پکارا تو قدرت الہی سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے مل گئے اور چاروں پرندے اڑتے ہوئے ان کے پاس آ گئے. اس امر کے مشاہدے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عین الیقین حاصل ہو گیا. دعوت حق سے مردہ قوموں کا زندہ ہو جانا اور متوحش اور گمراہ افراد کا ایک تربیت یافتہ جماعت کی حالت میں بدل جانا, اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک معزت کے طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر واضح فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ظہور ایک ایسے عہد میں ہوا تھا جبکہ ان کے ملک میں اور ان کے ملک سے باہر کوئی گروہ بھی ایسا نہ تھا جس میں قبولیت حق کی استعداد دکھائی دیتی ہو. یہ حالت دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا, خدایا تو کیوں کر اس موت کو زندگی سے بدل دے گا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے دعوت حق کی انقلاب انگیز حقیقت پرندوں کی مثال سے واضح کر دی. اگر تم ایک پرند کو کچھ دنوں تک اپنے پاس رکھ کر ایسا تربیت یافتہ بنا لے سکتے ہو کہ تمہاری آواز سنتا اور تمہارے بلاوے پر اڑتا ہوا آ جا سکتا ہے, تو کیا گمراہ اور متوحش انسان دعوت حق کی تعلیم و تربیت سے اس درجہ اثر پذیر نہیں ہو سکتے کہ تمہاری صدائیں سنیں اور ان کا جواب دیں؟ چنانچہ ایسا ہی ہوا. اس داعی حق نے انسان کی متوحش اور گمراہ روحوں کی جو تربیت کی تھی, اس نے تاریخ عالم کا سب سے زیادہ عظیم الشان انقلاب پیدا کر دیا. قوموں کی قومیں اور نسلوں کی نسلیں دعوت ابراہیمی پر قدم اٹھاتی رہیں, اور باوجود یہ کہ 3000 برس سے زیادہ مدت گزر چکی ہے, لیکن آج ہی ہر سال انسانوں کے بے شمار غول اس دعوت پر لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے دوڑتے اور معبد ابراہیمی کعبۃ اللہ میں جمع ہوتے ہیں. الحمدللہ سورۃ البقرہ کے 35 رکوع کی تلاوت, ترجمہ و تفسیر ختم ہوئی.